الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم صدق الله العظيم. قابل احترام بھائی اظہار الحق اور میرے مومن اور مسلمان بھائیوں اور دوستو، چند ہی لمحے بعد سورج غروب ہونے والا ہے، اس خطے پر روشنی کے بجائے اندھیرے کا راج بنے گی، لوگ بازاروں سے اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، آرام کریں گے اور اس نیت اور اس ارادے سے سوئیں گے کہ کل پھر سورج طلوع ہونے والا ہے، لیکن اس وقت عالم اسلام کی امامت کا، اس کی قیادت کا، اس کی سیادت کا، اس کی ترقی کا اور اس کے عروج کا سورج ایک طویل زمانہ بھیت گیا ہے کہ غروب ہوا ہے، اور یہ سورج جو اس وقت ہمارے سامنے ہے غروب کے بعد کچھ اور ایسے تارے اور ستارے اور چاند نمودار ہوگی، کہکشا آسمان پر چند لکیرے کہ اس شفق کا مسافر بھی اس میں اپنا سفر طے کر سکتا ہے، لیکن عالم اسلام کا سورج جو طلوع ہوا ہے چاروں طرف ایسا اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے، کوئی ستارہ کوئی چاند نظر نہیں آ رہا ہے، اور ایسا اندھیرا ہے کہ انسان اپنے دوست اور اپنے دشمن کا امتیاز نہیں کر سکتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے اس اندھیرے میں، اور ایک بھائی کا خون دوسرے بھائی کے خون سے خون آلود ہے، نہ دشمن کا پہچان ہو سکتا ہے نہ دوست کا پہچان ہو سکتا ہے، ان اندھیروں میں ان مایوسیوں میں اسلامی جمعیت طلبہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک کرن ہے، ایک روشنی ہے اور ایک ہی تمنا ہے جو اسلامی جمعیت طلبہ کی صورت میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، اسلامی جمعیت طلبہ ان طلبہ کی تنظیم ہے، ان نوجوانوں کی تنظیم ہے جنہوں نے اللہ کو رب تسلیم کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر تسلیم کیا ہے، قرآن کریم کو ایک مکمل ضابطہ حیات سمجھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ان نوجوانوں کا تنظیم ہے جنہوں نے طاغوت سے انکار کیا ہے، جنہوں نے سامراج سے انکار کیا ہے۔ طاغوت سے یہ انکار کا درس، سامراج سے لڑنے کا سبق یہ قرآن عظیم الشان نے ہمیں سکھایا ہے، اور اس نے فرمایا ہے کہ فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت سے انکار کیا، جس نے طاغوت سے بغاوت کی، جس نے طاغوت سے لڑائی لڑی، طاغوت کیا ہے دوستو، سامراج کیا بلا ہے دوستو، طاغوت ہر اس فرد کا نام ہے، طاغوت ہر اس جماعت کا نام ہے، طاغوت ہر اس طاقت کا نام ہے، طاغوت ہر اس ریاست کا نام ہے جو بندگان خدا کو خدا کے بجائے اپنی طرف بلاتے ہیں۔ انسان کے اس مقدس چہرے کو رب العالمین کے بجائے اپنے قدموں میں جھکانا چاہتے ہیں۔ یہ کام اگر کوئی ریاست اور حکومت کرتی ہے وہ طاغوتی حکومت ہے، اگر کوئی پارٹی کرتا ہے تو وہ طاغوتی اور سامراجی پارٹی ہے، اگر کوئی پیر اور فقیر اور فرد یہ کام کرتا ہے تو وہ ایک طاغوت اور سامراج ہے۔ انہی معنوں میں اسلامی جمعیت طلبہ نے طاغوت سے انکار کیا ہے، یہ طاغوت سے باغی ان کی تنظیم ہے۔ یہ اجتماع وہی اجتماع ہے جس نے نظامی کفر سے، نظام سامراج سے اور نظام طاغوت سے بغاوت کر کے علم بغاوت اٹھایا ہے۔ اس لیے یہ باغی ان کی، یہ مجاہد ان کی اور یہ غازی ان کی تنظیم ہے۔ میرے دوستو، اس دنیا نے بڑے بڑے سامراجوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے طاغوتوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے خدا سے باغیوں کو دیکھا ہے، اور ہر زمانے میں طاغوت سے بغاوت کا علم اگر کس نے اٹھایا ہے تو وقت کے پیغمبروں نے اٹھایا ہے، انبیاء کرام نے اٹھایا ہے۔ اور اس لیے میں ایک مثال دیتا ہوں جسے قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنے زمانے کی سامراج اور اپنے زمانے کی طاغوت جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا فرعون تھے۔ فرعون صفت انسان اور پارٹیاں اور حکمران اور حکومتیں آج بھی موجود ہے، اور وہ فرعون جو لوگوں کے لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اور ان کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، وہ فرعون جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا اور قبطیوں کو آزادی دلائی تھی، وہ فرعون جس نے پوری نسلی انسانی کو طاقت کی بلبوتے پر اپنا غلام بنایا تھا، موسیٰ نے اس کے خلاف علم بغاوت اٹھایا، انکار کر دیا، اور قرآن نے بتایا کہ فما آمن لی موسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم۔ فرعون نے جب موسیٰ نے جب فرعون کے خلاف جہاد کا اور بغاوت کا اعلان کیا تو کسی نے اس پر ایمان نہیں لایا۔ فما آمن لی موسیٰ الا ذریت من قومہ، مگر قوم کے چند نوجوانوں نے، قوم کے چند دیوانوں نے، چند سر پیروں نے ان پر ایمان لایا، علی خوف، ایسی صورت میں کہ خوف تھا دشت اور بربریت کے عالم میں فرعون کی طرف سے اور ان کی سرداروں کی طرف سے۔ اور آج وہی موسیٰ کی سنت ہے جس پر پاکستان کے نوجوان اور پاکستان کے طالب علم نے عمل کرتے ہوئے اسلامی جمعیت طلبہ کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ اس لیے طاغوت سے بغاوت کا یہ سفر جاری ہے، جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا کہ پاکستان کی کسی شہر میں، کسی دیہات میں، کسی مرکز میں، کسی سڑک پر، کسی ایوان میں، کسی اسمبلی میں طاغوت نہ رہے اور کلمت اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور طاغوت ختم ہو جائے۔ اللہ میرے دوستو، آپ انقلاب کے نعرے لگاتے ہیں، کتنا خوبصورت نعرہ ہے، کتنا شیرین نعرہ ہے، لیکن یہ نعرہ لگانا تو آسان ہے، اس کے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے ایک انقلابی کا ذکر کرتا ہوں جس کے اسوام ہے، جس کی کردار میں، جس کی زندگی میں ہمارے لیے راہ عمل بھی ہے، لائے عمل بھی ہے اور مشعل راہ بھی ہے۔ اس کا نام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس نے اپنے زمانے میں بھی وقت کے بادشاہ کے خلاف علم بغاوت اٹھایا، میرے دوستوں اور ساتھیوں, تو تاریخ نے بتایا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ کن منزلوں سے گزر کر اپنی منزلی مراد تک پہنچا ہے, اور انہی منزلوں سے اس وقت کے اس کی پیروکاروں کو گزرنا ہے. اور میں ایک ایک منزل کی نشاندہی کرتا ہوں, اور آپ اپنے لیے اس کو مشعل راہ بنائے. پہلا جہاد اس نے اپنی نفس سے کیا کہ جس دور میں وہ اٹھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, چاند اور تاروں کی پوجا, اور سورج کے آگے سورج پرس بن کر, آگ اور آتش پرس بن کر اس کی عبادت کرتے تھے. اس لیے ابراہیم نے اعلان کیا کہ یہ سورج, یہ چاند اور تارے میرے خدا نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ پناہ ہونے والی چیز ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آج بھی جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو چاروں طرف سے ایک زمانہ تھا کہ بت خانے خدا میں رہتے تھے, لوگ آتے تھے, اس کی عبادت کرتے تھے, لیکن آج ان بتوں نے پاؤں کر کے انسان کے دل سے مندر بنایا ہے, انسان کے دل سے بت کدا بنا ہے. اور کبھی خواہشات کی پیروی, کبھی مستقبل کی پیروی, کبھی اپنی نفسیات اور نفسانی خواہشات کی پیچھے, کبھی اپنی عزت کے خاطر, کبھی اپنی نسل, اپنی خاندان اور اپنی قبیلے کے خاطر زندگی گزارتے ہیں. اس لیے ہمیں اعلان کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں سے منہ موڑ کر, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. اور دوسرا عمل جو حضرت ابراہیم نے کیا, اس نے اپنے گھر میں جہاد کیا, اپنے والدین کی مخالفت لے لی. وہ والدین جو خود بھی مذہبی پیشوا تھے, وہ والدین جو خود بھی بتوں کو پوجا کرتے تھے اور بت بنا بنا کر بازار میں فروخت کرتے تھے, اس نے ان سے بغاوت کر دی. اور پھر وہ زمانہ آیا کہ ابراہیم نے اپنے گھر کو الوداع کہا, اور ماں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہوں, تو اس پردے کہا کہ خدا کی طرف جا رہا ہوں. انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض. یہ دوسرا سٹیپ تھا ایک انقلابی کی زندگی کا. اور تیسرا منزل اس نے اپنے قوم سے جہاد کیا, وہ قوم جس نے اس کے لیے آگ جلائی, وہ قوم جس نے اس کے خلاف جلوس نکالا, اور پوری اس کی قوم نے, اس کی قبیلے نے نعرہ بلند کیا کہ حرقوا حرقوا, ابراہیم کو آگ میں ڈالو, اس کو آگ میں ڈالو. حرقوا کے نعرے ہر طرف بلند ہوئے, لیکن ابراہیم نے اپنے قوم سے لڑائی لڑ کر اور آخر میں اس کے بادشاہ کو بھی دلیل کی قوت پر اور علم کی قوت پر, اپنی نالج کی قوت پر لاجواب کر دیا. چار منازل جب اس نے طے کر لی ہے, تو آخری منزل ایک اور بھی تھا کہ اس نے اپنی وطن کو خیر باد کہہ کر ہجرت کر لی اور اپنی وطن کو چھوڑا. 4000 میل فاصلہ اس مرد خدا نے, بندے خدا نے 4000 میل فاصلہ طے کیا. اس زمانے میں ہونڈا ایکارڈ اور آپ کے طرح ہونڈا یہ موٹر سائیکل نہیں تھے, بلکہ 4000 میل فاصلہ اس نے پیدل کر کے ہجرت کر لی. اور 90 سال کی عمر میں جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بچہ دیا, اس کے بارے میں ایک اور آزمائش تھا کہ آپ اس کو اس جگہ پر, اس ریگستان میں چھوڑ کر کسی اور مقام پر چلے جانا. ابراہیم علیہ السلام اس منزل سے بھی آگے گئے, اور جب وہ جوان ہوا, وہ محبت کا محور تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے, تو اللہ نے کہا کہ آپ اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر لے. اور ان تمام منازل, اپنی نفس سے جہاد, اپنے والدین سے بغاوت, اپنی قوم سے بغاوت, اپنی بادشاہ سے بغاوت, اپنی وطن کو چھوڑنا, اپنے بچے کو چھوڑنا, اور پھر اس کے ذبح کرنا, ان 7 منازل کو جب اس نے طے کر لی, تو خدا نے کہا کہ وہ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن,
جب ابراہیم کو میں نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے پورا کر لی, اور میں نے کہا کہ آپ میں نے تمہیں پوری دنیا کے لیے نسل انسانی کے لیے امام بنایا ہے, اور اس نے کہا کہ میرے بچے اور اولاد کو اللہ نے کہا کہ نہیں یہ ظالمین کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو آج ابراہیم علیہ السلام کا احترام عیسائی بھی کرتے ہیں, اس کو نبی مانتے ہیں, یہودی بھی کرتے ہیں اس کو پیغمبر مانتے ہیں, مسلمان بھی کرتے ہیں, اور اس شریعت محمدی میں اس کی شریعت سے 10 سے زیادہ سنتیں ہیں جس پر ہم روز شب عمل کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستو اور ساتھیو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک لائحہ عمل اور مشعل راہ ہے. میرے ساتھیو اور دوستو انقلاب کی منزل کتنی خوبصورت ہے, کتنا بہتر ہے. ہم ہر روز اور ہر شام کو انقلاب کا تمنا تو کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیے یہ انقلاب ناروں سے نہیں ملتے ہیں. میں ایک دوسرے انقلابی کا ذکر کرتا ہوں جو اپنے زمانے کا سب سے حسین بندہ تھا, کردار کے لحاظ سے بھی, سیرت کے لحاظ سے بھی اور صورت کے لحاظ سے بھی. اپنے بھائیوں کے ساتھ سفر میں تھے کہ اپنے دوستوں اور ان کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ آؤ اپنی اس بھائیوں کو جن کا کردار بھی اچھا ہے, جن کا سیرت بھی بہتر ہے, جن کا صورت بھی بہتر ہے, اس سے اپنے آپ کو نجات دلاتے ہیں اور اس کو کنویں میں ڈالتے ہیں. تو اس وقت کے پیغمبر کو حضرت یوسف کو اپنے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. آپ گرا کرتے ہیں حیدرآباد کے لوگوں سے, آپ گرا کرتے ہیں کراچی کے لوگوں سے کہ ہم اپنے شہر میں اجنبی بن گئے, ہم اپنے دوستوں کے درمیان ان کے دشمن بن گئے, ہمیں ٹارگٹ بنایا گیا, ہمیں قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. لیکن نہیں دوستو, یہ تو اس راستے کا خدوخال ہے, اس لیے یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا. اور جب قافلے والوں نے ان کو نکالا تو اس کو غلام بنا کر بیچ ڈالا گیا, فروخت کیا گیا, عزیزی مصر کے گھر میں آ گئے. اور میرے دوستو ایک امتحان تو وہی تھا کہ کنویں میں ڈالا گیا, دوسرا امتحان تو یہ تھا کہ غلام بنا کر فروخت کیا گیا. لیکن اس سے سب سے بڑا امتحان یہ پیش آیا کہ رات کے اندھیرے میں ایک بند کمرے میں بدی نے اس پر حملہ کیا, زلیخہ نے اس پر حملہ کیا اور کہا کہ یوسف یہ تمہارے آنکھ خوبصورت ہے, یہ تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت اور یہ تمہارے زلف اور بال کتنی خوبصورت ہے. یوسف نے کہا کہ میرے آنکھ خوبصورت ہے لیکن ان آنکھ کے بل بوتے پر میں اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہوں, میری بال بھی خوبصورت ہے لیکن یہ وہی چیز ہے جو مٹی میں سب سے پہلے مٹی میں تبدیل ہوتا ہے, اور میرا چہرہ خوبصورت ہے لیکن یہ اللہ کے لیے ہے. اور پھر وہاں سے دوڑا حتیٰ کہ اس نے ان کے پیچھے اس کی دامن پر حملہ کیا. میرے دوستو اس لیے آپ کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں, جس تعلیم اداری, جن یونیورسٹی اور کلاسز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, آج وہاں سینکڑوں اس طرح بلائے ہیں جو منہ کھلے آپ کا انتظار کرتے ہیں. جب آپ کے ساتھ سنت یوسفی نہ ہو, کردار یوسفی نہ ہو, تو آپ ان زلیخاؤں کے بہنوں سے اور ان برائیوں سے اور ان منہ کھلے برائیوں سے بچ نہیں سکتے ہیں. اس لیے وہ پیغمبر جب اس امتحان میں پاس ہوا تو اس کو پھر جیل میں ڈالا, اور جب پھر جیل میں ڈالا گیا تو اس نے وہاں سے امامت کا پیغام لے کر دنیا میں آئے اور اپنے زمانے کے لوگوں سے کہا کہ مجھے یہ زمین کے خزانے حوالے کر دو. اجعل انی خزائن الارض انی حفیظ علیم, یہ زمین کے خزانے میں اس کا نگرانی کر سکتا ہوں, میں اس کا انچارج بن سکتا ہوں, کیونکہ میرے ساتھ علم ہے, میرے ساتھ اور میرے اندر نگرانی کی قوت ہے. اس لیے میرے دوستو آج کے زمانے میں بھی اگر ہم انقلاب لاتے ہیں تو زمین کے بارے میں, اس کے خزانوں کے بارے میں, جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں, جدید علم کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل کرنا پڑے گا تاکہ ہم بھی اعلان کر سکے کہ انی حفیظ علیم, ہم اس کے حفاظت بھی کر سکتے ہیں, ہم سب سے زیادہ علم بھی رہ سکتے ہیں. میرے دوستو اس لیے یہ دو پیغمبروں کی کہانی میں نے بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں انقلاب لایا تھا, کامیاب ہوئے تھے. لیکن دوستو اس سے بڑھ کر ایک اور پہلو کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی جماعت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جب وہ زمانے کے تقاضوں کو نہ سمجھے, وہ زمان اور مکان کو نہ سمجھے, اپنے زمانے کے ضروریات کو نہ سمجھے, اپنے معاشرے کے نفسیات کو نہ سمجھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان زمانے کے نفسیات کو جانے بغیر ناموں کے بلبوتے پر کوئی تبدیلی لائیں گے, نہیں میرے بھائیوں, ہم ایک جنونی قافلہ تو بن سکتے ہیں لیکن اپنی منزل تو نہیں پہنچ سکتے ہیں. اس لیے اس کراچی کے شہروں کی نفسیات, ان کے مسائل, ان کی ضروریات, پاکستانی معاشرے کی نفسیات, ان کی ضروریات اور ان کے مسائل کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ان کو سمجھ کر ہم اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. چیلنج دینا ہے تب دے سکتے ہیں کہ زمانے کے اور اس مکان کی ضروریات کو ہم سمجھے. اور میں آپ کو ایک دو مثالوں میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں فرعون کے مقابلے میں موسیٰ اٹھے تو اس زمانے میں ایک علم کا رواج تھا, وہ جادو تھا, وہ سحر تھا. موسیٰ جب آئے تو اس نے چیلنج کیا جادو کو, اس نے چیلنج کیا اس زمانے کے سحر کو, ساحروں کو, جادوگروں کو. اور جب مقابلہ ہوا تو اس لڑائی کو موسیٰ نے جیت لی, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ تمہارا ساتھ دے, اللہ تمہاری حمایت کر دے تو کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتے. آئیے ذرا اور آگے چل کر میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو اس زمانے میں جس طرح آج کل یورپ میں ڈاکٹری کا پیشہ بہت زیادہ آگے گیا ہے اور یہاں سے لوگ بیان کے علاج کے لیے وہاں جاتے ہیں, اس زمانے میں بھی یہ لوگ بہت آگے تھے طب میں, حکمت میں اور اس طرح کے علاج معالجے میں. جب حضرت عیسیٰ آئے تو اس نے چیلنج کیا دنیا کے ڈاکٹروں کو, دنیا کے طبیبوں کو, دنیا کے حاکموں کو. اور اس زمانے میں تین بیماریاں ایسی تھی جس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا تھا, جس کا آج بھی کوئی علاج نہیں کر سکتا ہے. ایک بیماری تو یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اس کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا ہے, اور آج بھی اس بیماری کا کوئی علاج نہیں. دوسری بیماری برف کی تھی کہ اس زمانے میں اس کا کوئی علاج نہ تھا. اور تیسری بیماری وہ جب کوئی آدمی اپنی بصارت کو دیتا نہ بنا بن جاتا, اس کا کوئی علاج نہیں تھا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی حکمت, وہی معجزہ دیا اور اس نے چیلنج کیا معاشرے کو, اور اللہ تعالیٰ نے وہ وعدے کو ثابت کر کے دکھایا کہ فلا غالب علیکم, جب اللہ تمہاری حمایت کر دے تم پر کوئی غالب نہیں آنے والا ہے, نہیں آ سکتا ہے. اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں کہ جب اس دنیا میں آیا تو ایک اور چیز کا چرچا تھا, وہ چرچا شعر و شاعری کا تھا, وہ زبان پر دسترس اور عبور حاصل کرنے کا تھا. اس لیے ایک مشہور شاعر تو لبید تھا, مکہ میں آباد تھا, لیکن اگر آپ عرب کی قصور کسی بدو سے بھی پوچھ لیتے کہ تم بڑے شاعر ہے یا لبید بڑے شاعر ہے تو کہتے تھے کہ جناب لبید کیا ہے, میں اس سے بڑا شاعر ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو معجزہ دیا, قرآن کا معجزہ دیا جو خود بھی ایک معجزہ ہے اور 70,000 معجزوں سے بھرپور ہے. اس نے دنیا کے شعراؤں کو اور اہل کلام کو چیلنج کیا اور اس بورڈ پر ایک آیات لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک الابتر. وہی آدمی آیا, وہ شاعر آیا جو آج کے زمانے کا علامہ اقبال سمجھیے, یورپ کا شیکسپیئر سمجھیے, مکے کا علامہ اقبال اور مکے کا شیکسپیئر تھا. آیا اس نے اس کا وزن دے کا, بہر دیکھا, الفاظ کو دیکھے, ترتیب کو دیکھا اور نیچے لکھا کہ واللہ ما ھذا قول البشر, خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کہاوت اور اس کی گفتگو اور اس کے اشعار نہیں ہو سکتے ہیں. واللہ ما ھذا قول البشر. اور یہی وجہ ہے کہ اس لبید نے ایمان لایا. حضرت عمر نے اسے کہا کہ کوئی شعر تو سنائیے, اس نے کہا کہ جب سے سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے اس کے بعد میں نے شعر سنانا چھوڑ دیا ہے. یہ میرے دوستوں اس وقت کے تقاضے تھے جنہوں نے سمجھ لیے تھے, عوام اور معاشرے کے نفسیات تھے جن پیغمبروں نے سمجھ کر اس چیلنج کو قبول کیا اور جب اپنے زمانے کے علم کو شکست دیا, اپنے زمانے کے ٹیکنالوجی کو شکست دیا, تب دنیا اس کی امامت پر راضی ہو گئی اور اس نے اپنے زمانے میں انقلاب لایا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, اس لیے آپ ساتھیوں سے کہنا ہے کہ آپ اس زمانے کی ضروریات کو سمجھیے, اس معاشرے کو فکر کیے, اس کی نفسیات کو سمجھیے, ان کی ضروریات کو سمجھ کر آپ انقلاب کی منزل کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. میرے ساتھیوں اور دوستوں, ہم خوش قسمت ہیں, اس لیے خوش قسمت ہے کہ وہ کہانیاں جو ہم تاریخ میں پڑھتے تھے, وہ کہانیاں جو ہم سنتے تھے, کہ اللہ تعالیٰ جس کا ساتھ دے وہ غالب آ سکتا ہے. آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, آج ہم نے اپنی پڑوس میں دیکھا ہے, آج ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے, اس صدی کے سب سے بڑے عجوبے کو دیکھا ہے میرے ساتھیوں اور دوستو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت میں, اس کی توانائی میں, اس کی قدرت اور خدائی میں کوئی کمی نہیں آیا ہے. اگر آج سے کروڑوں سال وہ الحی القیوم تھا, آج بھی اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے. اس لیے آپ کی پشپک ایک ایسا خدا ہے جس کو نیند نہیں آتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, جو قہار بھی ہے, جو جبار بھی ہے, جو رحمان بھی ہے, جو رحیم بھی ہے. اور اس نے فرمایا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. وہ رب جس نے تجھے پیدا بھی کیا, جس نے تجھے درست بھی کیا اور صورت بھی دی, اس طرح صورت بھی دی جس طرح اس نے چاہا. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. میری قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے تجھے مٹی سے بنایا ہے اور پھر تم انسان کی حیثیت سے اس کرے ارض میں پھیل گئے. تو وہ رب العالمین جو انسان کو مٹی سے بنا سکتا ہے, وہ رب العالمین جو انسان کو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رزق اور کھانا پہنچا سکتا ہے, جو لڑکپن اور بچپن میں انسان کے لیے ماں کی سینے سے دودھ کے چشمے ابال سکتے ہیں اور انسان کے لیے ماں کی دل سے محبت کے مہرے بہا سکتے ہیں, وہ رب العالمین کی قوت میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہماری پشپر ہے, اس کی حمایت ہمارے ساتھ ہے. لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے کوئی ذب ترا ابراہیم ربہ, جب تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے اور اس میں تو کرا نکلے, صحیح اور سالم نکلے, تب اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ وہ لوگ جو غریب تھے, وہ لوگ جو فقیر تھے, وہ لوگ جو مظلوم تھے, وہ لوگ جو غلام بھی تھے, وہ لوگ جو مسافر بھی تھے, اللہ تعالیٰ پر جب انہوں نے بھروسہ کیا ہے اور ان منازل سے گزرا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو امام بنایا ہے. لیکن خدا نے فرمایا ہے کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, ہجرت کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, یہی لوگ کامیاب ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال افترضتموها, اور ان سے کہہ دو کہ تجھے اگر ہے اپنے والدین تجھے پیارے ہیں, اپنے بیٹے اور اولاد تجھے پیارا ہے, اپنے بھائی اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنی بیوی تمہیں پسند ہے, اور وہ تجارت جو تم کرتے ہو وہ تمہیں پسند ہے, وہ مساکن تردونہا اور اپنے وہ بڑے بڑے بنگلے تمہیں پسند ہے, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا ایاتی اللہ بامرہ. اگر تجھے یہ چیزیں خدا سے, اس کے رسول سے اور جہاد سے پیارے ہیں تو پھر اللہ کی حکم کا انتظار کر لے. اس لیے میرے دوستو اپنی گھر بار کو چھوڑ کر, اپنی بلند اور بالا عمارتوں کو چھوڑ کر, اپنی یہ عارضی زندگی اور اس کے مستقبل کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جب ہم قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آگے آئے گا, جب ہم دوڑیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی گود میں لیں گے اور پھر ہمارے آنکھ اور کان اور ہمارے ہاتھ اور پاؤ وہی بنے گا. اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, جب تو خدا کی دین کے لیے مددگار بن جائے تو میری مدد بھی تمہارے ساتھ ہے. اس لیے میرے دوستو اور ساتھیو دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم انقلاب کی بات تو کرتے ہیں, سیرت رسول تو بیان کرتے ہیں, اسوہ صحابہ تو بیان کرتے ہیں, ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سعد نے سنا, اپنے نبی سے سنا کہ بوس جنت کے طرف جس کی وسعت, جس کی لمبائی اور چوڑائی دنیا سے, آسمان اور زمین سے زیادہ ہے, اس نے اپنی دامن سے کھجوروں کو ڈال
پھینکتے ہوئے کہا کہ میں تو اس طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں, اور کہا کہ انس میرے بھائی اس رب کے پہاڑوں سے تو جنت کی خوشبو آتی ہے, وہ آگے بڑھتا ہے, شہید ہوتا ہے, رسول کرم اس کے ہاں جاتے ہیں, اس کے بدن کو دیکھتے ہیں اور 80 زخم اس کے بدن پر ہے. مشرکین نے اس کو قطرے قطرے اور ٹکڑے ٹکڑے میں تبدیل کر دیا ہے, اور کہا کہ انس میرے بھائی اس رب کے پہاڑوں سے تو جنت کی خوشبو آتی ہے, وہ آگے بڑھتا ہے, شہید ہوتا ہے, رسول کرم اس کے ہاں جاتے ہیں, اس کے بدن کو دیکھتے ہیں اور 80 زخم اس کے بدن پر ہے. مشرکین نے اس کو قطرے قطرے اور ٹکڑے ٹکڑے میں تبدیل کر دیا ہے. تب کہیں جا کر پیغمبر نے فرمایا کہ فقط پاس کامیاب ہو گیا ہے, اپنی منزل کو پہنچ گیا ہے, آئیے اپنی مامن کو دیکھتے ہیں, اپنی جھولی کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی کھجور ہے, اس میں ڈگریوں کی کھجور ہے, اس میں مستقبل کی کھجور ہے, اس میں دکان بنانے کی کھجور ہے, اس میں اپنی موٹر اور بنگلی بنانے کی کھجور ہے. جب تک ہم اس کھجور کو نہ پھینکے اور عہد کے طرف نہ بڑھے, جنت کی خوشبو کو محسوس نہ کرے, منزل ابھی دور ہے. ہاں وہ بھی ہمارے لیے ایک رہنما ہے جس کے چار بیٹے جہاد کے لیے آگے بڑھے اور کہا اپنے والد سے کہ عمرو تم بوڑھے بھی ہو, تم لگڑی بھی ہو اور چار بیٹے جہاد میں شریک ہیں. پیغمبر سے شکایت کی کہ اس باپ کو منع کر لو, چار بیٹے جہاد کی طرف جا رہے ہیں, اس کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, میں اس لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں. عمرو جنت میں گئے, اس میدان میں شہید ہو گئے. میرے دوستو اس عربی کی بات کرتا ہوں کہ جہاد ہوا, خیبر فتح ہوا تو اس کو غنیمت ملی اور پیغمبر کے ہاں آ کر شکایت کی کہ خدا اے پیغمبر خدا, میں نے غنیمت کے لیے اس جہاد میں شرکت نہیں کر لی, بلکہ میں تو چاہتا تھا کہ تیر کھاؤں, اور اپنی حلقوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پر تیر کھانا چاہتا ہوں, میں غنیمت کے لیے ساتھ نہیں آیا. اور پیغمبر نے کہا کہ اگر تو سچے تو اللہ تمہاری منزل اور مراد کو پورا کر لے گا. دوسرا دن آیا اور واقعی اس نے تیر کو اپنی حلق اور حلقوں میں کہا تھا. میرے دوستو کس کی بات کرتے ہو, وہ حضرت عمر حضرت ابوبکر کی بات کرتا ہوں کہ عتبہ نے اتنی مارا کہ بے ہوش ہوا اور لوگوں نے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے گھر لے گیا, اپنی گھر میں پڑا رہا, ہوش میں آیا تو ام الخیر سے کہا کہ میرا محبوب کس حال میں ہے, اور اس نے کہا کہ شرم نہیں آتی, تمہارا حال بدحال ہوا ہے اور تو محبوب کے بارے میں بات کرتے ہو. میرے دوستو دیکھا اس نے کہ اس وقت تک کہنا نہیں کہتا ہے, علاج گوارا نہیں کرتا ہے کہ جب ام جمیل اس کو پیغمبر کے بارے میں اطلاع نہیں دیتا ہے. میرے دوستو کس انقلاب کی بات کرتے ہو, انقلاب آیا ہے تو اس حال میں آیا ہے کہ پیغمبر اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیروں میں گھر سے نکلے اور رات کا اندھیرا تھا. حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ پیارے رسول کیا کرتے ہو, حضرت عمر بھی ساتھ تھے, تو حضرت عمر سے پیغمبر نے پوچھا کیا آپ لوگ اپنے گھروں سے کیسے نکل آئے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ خدا کے رسول گھر میں کچھ بھی نہ تھا, بھوک نے بدحال کر دیا, نڈال کر دیا, میں نے کہا کہ گھر میں گزارا کرنا مشکل ہے, آؤ مکہ کے ان مدینہ کے ان گلیوں میں چند چکر لگائے تاکہ رات کاٹ جائے. اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ پیارے خدا پیارے رسول خدا, ہماری بھی یہ حالت ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں, کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں کہ پیٹ میں ڈالا جائے, اس لیے گھر سے نکلا ان گلیوں میں پھرتا رہتا ہوں. اور پھر پیغمبر سے پوچھا کہ پیارے رسول آپ بھی بتائیے گھر سے اس اندھیرے میں آپ کس طرح نکلے ہیں, کیوں کر نکلے ہیں. پیارے رسول نے بتایا کہ گھر سا ہو گیا ہے, پیٹ میں ایک دانہ نہیں گیا ہے, اس لیے بدحال ہوا اور گھر میں وقت گزارنا مشکل ہو گیا. تو میں نے کہا کہ جاؤ مدینہ کے گلیوں میں کچھ گھوم اور پھر کر وقت گزار لوں. کہ ایک انصاری نے ان کی یہ بات سن لی اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچھڑے کو ذبح کر لو, بہت بہترین مہمان آنے والے ہیں, بہترین دوست آنے والے ہیں, اس لیے دوستو ایسی رات گزار کر ان منازل کو طے کر کے ان لوگوں سے اللہ نے اپنے وعدہ کو پورا کیا. اور ہم بھی انقلاب کی بات کرتے ہیں, ہم
ہم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہیں, لیکن ابھی وہ دور نہیں آیا کہ ایک بیٹے کے باپ نے بات کی کہ اس بار جب ہم مدینہ جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ دوسروں کو نکالیں گے. اور پیغمبر نے اس کو بلایا کہ عبداللہ تمہارا باپ کیا کر رہے ہیں, ہمیں مدینہ سے نکالنا چاہتے ہیں. اور اس بیٹے نے کہا کہ خدا کی قسم اے رسول اللہ, تو چاہتا ہے تو میں اس کے سر تمہاری اس قدموں میں رکھوں گا. اور پھر جا کر مدینہ کے دروازے میں کھڑا ہو گیا اور اس وقت تک اپنی باپ کو مدینہ میں نہ چھوڑا جب تک رسول اللہ سے اس نے اجازت نہیں لی تھی. اس لیے فرمایا گیا کہ من احب للہ وابغض للہ واطوى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. یہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان مکمل کر لی. میرے ساتھیوں, میرے دوستوں, یہ انقلاب ایک ایسا عمل ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان ایک ایسا راستہ ہے کہ یہ آدمی سے, ولید کے بیٹے سے, خالد سے سپریہ بناتا ہے. یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ایک خاموش تبا ابو عبیدہ سے جرنیل بناتا ہے جس نے ہرقل کو شام سے نکالا. یہ خدا جس کا ساتھ دیتا ہے تو پر عمرو بن العاص سے فاتح مصر بن جاتا ہے. یہ خدا جس کا ساتھ دیتا ہے سعد بن ابی وقاص سے فاتح ایران بن جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس کا ساتھ دے تو پھر سلیمان پارسی جو غلام ابن غلام ابن غلام ہے اس پھر اس مدائن کو پتھا کر کے مدائن کا والی بن جاتا ہے. اس لیے میرے ساتھیوں اور دوستوں, اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول لہ کن فیکون. جب میں کسی چیز کے بارے میں حکم کر لوں اور ارادہ کر لوں وہ ہو جاتا ہے. آج حالات خراب ہے, مجھے اندازہ ہے کہ کراچی کا کارکن کس صورتحال میں کام کرتا ہے اور کس طرح گھناؤنے سازشیں آپ کے خلاف, اس شہر کے خلاف, اس خطے کے خلاف ہو رہی ہے. لیکن میرے دوستوں, ہم نے تاریخ کو پڑھا ہے, تاریخ کے اوراق کو پڑھا ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایک فتنہ اٹھا تھا, تاتار کا فتنہ آیا تھا جس نے کابل اور افغانستان کو تباہ کیا, ایران کو تخت تاراج کیا, بغداد ہو پتھرا کر کے, ملیا میٹ کر کے انس بجا دی اور 40 دن تک بغداد میں قتل عام کیا, لاشوں کا ایک پہاڑ بن گیا. شام کے طرف وہ قوم آگے بڑھی, وہ ایک وحشی اور درندہ قوم تھی, وہ انسان کی قیمت اور اس کی قدر نہیں جانتی تھی. ایک ایسی قوم ان پہاڑوں سے نکلی تھی اور شام تک پہنچی, لیکن اللہ تعالیٰ نے مصر میں ایک نوجوان سیف کو پیدا کیا, سیف اللہ کو پیدا کیا, اور چند ہی عالم دین مل کر اور چند نوجوان مل کر انہوں نے مصر سے نکل کر شام میں تاتاریوں پر حملہ کر دیا اور تاتاریوں کو اس طرح شکست دیا کہ تاتاری پھر اپنے بچوں کو سنانے کے لیے مصر کے مسلمان کی بات کرتے تھے. لیکن اس طرح ایک زمانہ گزرا تھا کہ بغداد کے ایک شہر میں ایک تاتاری نے مسلمان سے کہا کہ اس چوک پر انتظار کیجئے, اپنی جگہ سے مت ہلیے, میں گھر جاتا ہوں, تلوار لاتا ہوں اور تجھ سے تمہارا یہ سر قلم کرتا ہوں. اس مسلمان نے, اس بندے خدا نے صبح سے لے کر شام تک انتظار کیا کہ تاتاری تلوار لا کر آئے گا اور میرا سر قلم کر لے گا. اس طرح ایک زمانہ آیا تھا کہ ایک تاتاری سب مسلمانوں کو ایک ہی رسی میں باندھ کر قتل گاہ کی طرف لے جاتے تھے اور یہ اس کو اپنا مقدر سمجھ کر اس کے جات جانے پر راضی تھے. لیکن چند ہی غازی اٹھے اور اس نے تاتاریوں کو ختم کیا. اس لیے اقبال نے فرمایا کہ ہے آیا کسے تاتار کے افسانے سے پاسبان میں گئے کعبے کو سنم خانے سے. بس میرے دوستو, یہ بندگی مشکل کام ہے. اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ خدائی اہتمام خوشکتر ہے, خداوندہ خدائی درد سر ہے, ولیکن بندگی استغفر اللہ یہ درد سر نہیں, درد جگر ہے. یہ درد سر بھی ہے, درد جگر بھی ہے, لیکن درد سر رکھنے والا اور درد جگر رکھنے والا جب میدان میں کود پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں. اس لیے قابل یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے جہاد کا علم اٹھایا, جہاد کا بیرغ اٹھایا, جھنڈا اور جہاد کو اٹھایا, اور دنیا نے کہا کہ یہ اخوان المسلمین نہیں, یہ اخوان الشیاطین ہے, اور آپ روسیوں کا مقابلہ ناممکن ہوا ہے. وہ ٹینک ان کے ساتھ, اپنی جہازوں کے ساتھ, دشکوں کے ساتھ, راکٹ لانچروں کے ساتھ, سب میزائل کے ساتھ افغانستان پر حملہ آور ہوا ہے, اس لیے اس کا مقابلہ ناممکن ہے. لیکن کابل یونیورسٹی کے چند جوانوں نے جہاد شروع کیا, اور اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارا میں تو اس میں تو ولیکن اللہ رما, تم پتھر اور ریت ٹینک ڈالتے ہیں لیکن اس سے ایٹم بم میں بناتا ہوں, اس سے نیپام بم اور گرنیٹ میں بناتا ہوں. اللہ نے وعدہ کیا کہ کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرہ, جب چھوٹا سا گروہ اٹھ جاتا ہے تو میں اس کو بڑے بڑے جماعتوں پر فتح دیتا ہوں. اور آج افغانستان کا ایک ایک خطہ بدر کا نقشہ پیش کر رہا ہے, احد کا نقشہ پیش کر رہا ہے, خندق کا نقشہ پیش کر رہا ہے. آپ کو کہتے ہیں کہ انقلاب آئے گا اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آئے گا, لیکن میں دیکھتا ہوں یہ زمانے کے, یہ میرے زمانے کے وہ لوگ ہیں کہ پیغمبر نے جنگ خندق میں ایک پتھر پر وار کر کے لوگوں کو یہ مژدہ سنایا, اطلاع دے دی کہ لوگوں میں نے اس پتھر کے دراروں میں, اس کے شگاؤ میں روم اور پارس اور کسرا کے تخت تاج مسلمانوں کے قدموں میں دیکھا. لوگوں نے کہا کہ عجیب رسول ہے, اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے اور ہم سے وعدہ کرتے ہیں کیسر اور کسرا کا. اور مجھے یاد ہے جب پیغمبر نے ہجرت کیا مکے سے مدینے کی طرف, اور ایک پہاڑی پر اس نے پناہ لی تھی, تو لوگوں نے اعلان کیا کہ جس نے بھی پکڑا سب ان کو اس کو مفت دیا جائیں گے. اس طرح ایک آدمی مکہ سے نکلا سراخا اور دوڑتا ہوا پیغمبر کے ہاں پہنچا, اور جب وہاں گیا تو اس کا گھوڑا زمین میں دنس گیا, ٹوکر کھائی, اور پیغمبر کے سامنے ان کی خدمت میں آ کر معافی مانگ لی. تو پیغمبر نے کہا کہ سراقہ تمہارا حال کیا ہوگا جب روم اور پارس کے تخت و تاج, اس کا کنگن اور اس کا وہ لباس تمہیں زیب تن کیا جائے گا. سراقہ نے کہا کہ میں تو بدو آدمی ہوں, ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہوں, مجھے تو دیجئے امان دیجئے. لیکن وہ دور آیا جب حضرت عمر نے مدینہ کے مسجد میں بیٹھ کر اعلان کیا کہ سراقہ کو بلاؤ تاکہ اس کے ہاتھوں میں بادشاہ کا کنگن ڈالوں اور اس کو جسم پر اس کا لباس زیب تن کر لوں. اور سراقہ کا شکل اور کیسر اور کسرا کے شکل آپس میں ملتے تھے. جب اس نے وہ لباس زیب تن کیا تو لوگوں نے سمجھا کہ یوں واقعی وہ بادشاہ آیا ہے اور ہمارے مدینے کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہے. میرے دوستو, اس لیے کامیابی ہماری منظر ہے. میں گزشتہ بار آیا تھا تو کسی نے کہا تھا کہ یہ فتنہ جو کراچی میں اٹھا ہے اور اندرونی سندھ میں اٹھا ہے, یہ ختم ہو جائیں گے یا نہیں. مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ میرے دوست نے شاید لٹریچر کا مطالعہ نہیں کیا ہے. اس دنیا میں فارس ایک حکومت تھی اور فارس کا بادشاہ کہتے تھے کہ میرے رنگ ان کے اندر خدائی خون بہتا ہے, اس لیے میں خدا ہوں. وہ فارس ختم ہوا, وہ روم کی انشائیت ختم ہوئی, ہاں وہ برطانیہ ختم ہوئی, سکڑ گئی جو کہا کرتی تھی کہ ہماری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا. آج ان کا رقبہ صبح سرد اور یا صبح سنگھ سے بھی کم ہے. اس لیے میرے دوستو اور ساتھیو, یہ زمانے کے انقلابات ہیں, یہ آتے رہتے ہیں, لیکن جب بھی مومن اٹھا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے فتح اور نصرت سے نوازا ہے. آپ بھی اگر اس اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے, جدوجہد کر لے, محنت کر لے, تو انشاءاللہ انقلاب اس دھرتی کا مقدر ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مزید نسل کا اڈیرا اس قوم کو غلام بنا سکتا ہے, نہ پنجاب کا چودھری اس قوم کو متی بنا سکتا ہے, اور نہ بلوچستان کا سردار نہ صوبہ سرحد کے قوانین اس قوم کو مزید غلام بنا سکتے ہیں, کیونکہ نوجوانوں نے آپ جمعیت پر اعتماد کیا ہے. ان جاگیرداروں, سرمایہ داروں اور بینوں اور ظالموں سے آپ بغاوت کا علم ہم نے اٹھایا ہے, اور آپ کابل سے لے کر کراچی تک ایک ہی نعرہ لگے گا, ایک ہی شعار لگے گا, واللہ اکبر کا شعار, وہ انقلاب کا شعار. آج وہ سرحدات ختم ہوئے ہیں, وہ لکیر ختم ہوا ہے جو انگریزوں نے کھینچا تھا. اس لیے میرے دوستو, وہ خواب آپ تعبیر ہونے والے ہیں, جو خواب مولانا مودودی نے دیکھا تھا اور جس کی تصویر
علامہ اقبال نے بیان کی تھی, اور اس لیے اس نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آشنا تو اپنی حقیقت سے ہو, دیکھا ذرا دانے تو کرتی بھی تو باران بھی تو حاصل بھی تو, آہ کس کی جستجو نے تجھے آوارہ کر دیا, راہ تو راہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو, کامتا ہے دل تیرا اندیشہ تو پاسے, نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو, وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا, میں بھی تو میں نہ بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو, شعلہ بن کر پھونک دے خاشا کے غیر اللہ کو خوف باطل کیا ہے, خود غارت گرے باطل بھی تو, وما علینا الا البلاغ.